ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ کی بے سود کوشش. بیروت میں بم دھماکہ. مخلوط حکومت بنانے کے لیے بینظیر بھٹو کی آمادگی کا اعلان. افغانستان کے بارے میں برطانیہ کی نئی پالیسی. صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کے مذاکرات.
یا ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، امریکہ مسلسل ایران پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایران اور چین نے تیل سے متعلق جو معاہدہ کیا تھا، امریکہ نے اس پر اعتراض کیا. مگر چین نے امریکہ کے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اعتراض بلا جواز ہے. ملاحظہ کیجئے یہ تبصرہ.
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور چین کے درمیان تیل سے متعلق حالیہ معاہدے پر امریکہ کے اعتراض کو مسترد کر دیا ہے. چین کی آئل کمپنی سائنوک نے ایران کے یاداوران تیل آئل فیلڈ کے سلسلے میں ایران کے پیٹرولیم کی وزارت کے ساتھ $2 ارب کی مالیت کا معاہدہ کیا ہے. امریکہ جو ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں پابندیوں کو مزید سخت کرنے کے لیے کوشاں ہے اور ایک طرفہ طور پر ایران کے دوسرے ملکوں کے ساتھ لین دین کو محدود کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ چین کے حالیہ تجارتی معاہدے پر چراغ پا ہو گیا ہے. امریکی وزارت جنگ کی ترجمان جیسیکا سائمن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے ایران کے ایٹمی پروگرام کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو کمزور کریں گے. امریکہ کے اس مداخلت پسندانہ اقدام کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ تیل کے بارے میں ایران اور چین کے درمیان معاہدے پر امریکہ کا اعتراض بلا جواز ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور چین کے درمیان تجارتی معاملات کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں پر چین کی مخالفت ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کے لا حاصل ہونے کی فقط ایک مثال ہے. بش انتظامیہ نے آئی اے ای اے کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق اور اس واضح بیان کے بعد کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا، ایران پر دباؤ بڑھانے کی اپنی کوششیں اور تیز کر دی ہیں. امریکہ پہلے مرحلے میں کوشش کر رہا ہے کہ 5+1 گروپ کے ایک ممبر کی حیثیت سے سلامتی کونسل کو ایران کے خلاف ایک اور قرارداد پاس کرنے پر مجبور کرے. وائٹ ہاؤس نے اپنی اس کوشش کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیاں عائد کر دی ہیں اور کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی اپنی اس یک طرفہ پابندیوں میں شامل ہونے کی ترغیب دلائے. لیکن شواہد و قرائن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کو ابھی تک ان دونوں میں سے کسی ایک میدان میں بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی ہے. ایران کے جنوبی صوبہ خوزستان کی یاداوران آئل فیلڈ میں ایران اور چین کے درمیان معاہدے پر دستخط اور اسی طرح ایران اور روس کے درمیان دفاعی، تجارتی اور ایٹمی شعبوں میں تعاون جاری رہنے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی ایک طرفہ پابندیوں کو ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا ہے. ایران کے خلاف پالیسیوں کو آگے بڑھانے میں امریکہ کی ناکامی اس بات کو بخوبی عیاں کر دیتی ہے کہ کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے قومی مفادات امریکہ کی سیاسی تسلط پسندیوں کی بھینٹ چڑھ جائیں. اس کے علاوہ 5+1 گروپ کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے مسئلے پر ایک کرنے میں بھی امریکہ ناکام رہا ہے. سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور اسی طرح جرمنی کے اعلی سفارتکاروں نے ایک ٹیلی فونی کانفرنس میں ایران کے خلاف ایک اور قرارداد پاس کیے جانے کے معاملے پر بات چیت کی، لیکن امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بعد والے اقدام کے طریقہ کار کے بارے میں 5+1 گروپ کے درمیان کوئی اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا ہے. یہ تمام صورتحال اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی امریکہ کی تمام کوششیں، خواہ ایک طرفہ ہوں یا پھر سلامتی کونسل کے ذریعے ہوں، سب کی سب ناکام رہی ہیں.
جی ہاں، ایران پر دباؤ ڈالنے کی امریکہ کی ساری کوششیں لا حاصل ثابت ہو رہی ہیں، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب لبنان چلتے ہیں جہاں دارالحکومت بیروت میں بم کا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ 12 دسمبر کو ہوا جس میں فوج کے نائب سربراہ مارے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صہیونیت مخالف جدوجہد کے حامی تھے اور سمیر جاجا جیسے عناصر کے مخالف تھے۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک بڑے بم دھماکے میں متعدد لبنانی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ بم دھماکے کا نشانہ جو بیروت میں صدارتی محل اور وزارت دفاع کی عمارتوں کے قریب ہوا، لبنانی فوج کے نائب سربراہ جنرل فرانسوا الحاج تھے جو اس بم دھماکے میں مارے گئے۔ جنرل فرانسوا کے مارے جانے پر لبنان میں بہت سی شخصیتوں اور عہدیداروں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور 8 مارچ نامی گروہ نے اس کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ لبنان کے سیاسی حلقوں میں جنرل فرانسوا کو، جو آئندہ فوج کی سربراہی کے لیے بھی ایک طاقتور امیدوار تھے، ایک سچا محب وطن کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جنہوں نے لبنان میں صہیونیت مخالف عوامی مزاحمت کی بھرپور حمایت کی تھی اور دہشت گرد گروہ فتح الاسلام کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل فرانسوا اسی طرح سمیر جاجا کی فورسز کے بھی مخالف تھے، اور یہی وہ ساری خصوصیات تھیں جن کے بنا پر انہیں آئندہ لبنانی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا۔ لبنان میں سینیورا حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس بم دھماکے کا مقصد، وہ بھی ایک ایسے وقت جب لبنان میں کرسی صدارت پر فی الحال کوئی نہیں ہے اور ایک بڑا سیاسی خلا پایا جاتا ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا اور قومی وفاق اور اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 نومبر سے صدر کا عہدہ خالی ہے، اور صدر کے انتخاب کے لیے جب بھی 14 مارچ نامی گروہ اور اسی طرح 8 مارچ نامی گروہ کسی اتفاق رائے تک پہنچنے کے قریب ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بحران پیدا کر دیا جاتا ہے اور لبنان کے صدر کے انتخاب کا مسئلہ پھر سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لبنان کے موجودہ حالات سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ملک کے بحران کے طولانی ہونے کی صورت میں صرف اور صرف لبنان میں سازشی عناصر کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے واقعات سے جب سے حزب اللہ لبنان کو صہیونی حکومت پر شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت اور لبنان میں ان کے اہلکاروں کے مثلث نے لبنان کے قومی اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایک ایسے فوجی جنرل کی ہلاکت جو صہیونی حکومت اور سمیر جاجا جیسے عناصر کا، جو خود دہشت گردی اور جرائم میں اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں، مخالف تھا، یقینی طور پر ایک منظم سازش کے تحت اور منصوبہ بند طریقے سے کی گئی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت جب لبنان کی پارلیمان کا اہم اجلاس ہونے والا ہے۔ اس درمیان 14 مارچ نامی گروہ کے سیاہ کارنامے کے ریکارڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گروہ جتنا زیادہ لبنان کے عوام کے خواہشات اور مرضی سے دور ہوتا جا رہا ہے، لبنان کے دشمن اتنا ہی زیادہ اپنے ناپاک عزائم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔
یہاں لبنان کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو نے کہا ہے کہ وہ اگر ممکن ہوا تو نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کو تیار ہو جائیں گی۔ اس درمیان بینظیر بھٹو نے ججز کی بحالی کے لیے حمایت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر۔
اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کا بالکل زور و شور سے سرگرمیاں جاری ہو گئی ہیں، خاص طور پر نواز شریف اور بینظیر کے اس الیکشن ارینا میں کودنے سے خاصی جان پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ابھی ایک آدھ دن کے اندر صدر مشرف کو کچھ پیکج دینا ہے، آئینی پیکج، جس میں غالباً وہ ایمرجنسی اٹھانے اور پی سی او کو ختم کرنے کا اعلان بھی کریں گے، لیکن ساتھ وہ ایک طرح کی اپنی کاروائیوں کو جواز بھی فراہم کریں گے، قانونی جواز، جس میں شاید ججوں کی بحالی کا مسئلہ ہے وہ پھر نہ اٹھایا جا سکے، اس بات کی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ججوں کی وہ کسی صورت بحالی نہیں چاہتے، اور لگتا ہے کہ یہ اس کے اثرات جو ہے ایک آدھ اور آئینی ترمیم کے بعد خاصا وہ ایک ایشو بنے گا جس پر گفتگو کی جائے گی۔ ججوں کی بحالی کے سلسلے میں بینظیر تو اس معاملے کو آئندہ پارلیمنٹ میں ڈیفر کرنا چاہتی ہے، جبکہ نواز شریف کا شروع میں یہ خیال تھا کہ پہلے اس کو طے کیا جائے۔ اب سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئے ہیں، تو سب سے پہلے اسداد آسن نے، جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، انہوں نے الیکشن میں ارینے سے باہر چلے گئے، کیونکہ وکلا کا کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اور وہ وکلا کے قائد اور وکلا تحریک کے سب سے آگے پیش رو ایک طرح کے ہیں۔ تو ایک طرف وہ ہوا ہے، دوسرے ظفر علی شاہ نے جو نواز لیگ کے تھے انہوں نے بھی اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، گویا وہ بھی وکیلوں کی تحریک کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور بائیکاٹ کو یہ ہم سمجھتے ہیں. یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس سے خاصی ایک ابھی تک کنفیوژن تو نہیں لیکن زور شور سے جاری ہے. اب سول سوسائٹی, عمران خان اور قاضی حسین احمد صرف یہ لوگ ہیں جو الیکشن کے بائیکاٹ کے حق میں ہیں, باقی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا سچمچ وہ سمجھتے ہیں الیکشن رگ نہیں ہوں گے؟ اس بات میں کہا جاتا ہے غالباً ان کا یہ خیال نہیں ہے, ان کو بھی شک و شبہ ہے. شاید وہ اپنے کارکنوں کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 5 جنوری کو بھی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں. گویا انہوں نے آپشن آخری وقت میں کھلے رکھے ہیں, جبکہ ان کے مخالفین یا حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کسی صورت میں بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اسی شرط پہ واپس آئے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اسی لیے الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں. لیکن ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی چیف الیکشن کمشنر نے بھی مترد کر دی ہیں کہ جو اپیل انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا ریٹرننگ افسر کے خلاف اپیل سننے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کس طرح کورٹ میں چلے جائیں اور کورٹ کو اس طرح جواز فراہم ہو جائے, لیکن غالباً نواز شریف اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے, ان کی پارٹی حصہ لے, وہ کمپین چلائیں, ایک بلڈ اپ کریں, اپنے پارٹی کے کارکن بھی ان کے مطمئن رہیں, ان کی قیادت بھی مطمئن رہے, اور اس کے باوجود بھی وہ پوری طریقے کے ساتھ بات کو آگے بھی لے جا سکیں, بائیکاٹ نہ بھی ہو, میدان میں بھی رہیں. لیکن جب وہ محسوس کریں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں رہا تو وہ آسانی سے بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں, یا اگر سیٹیں کم ملیں, ریگنگ کا مسئلہ پیدا ہو تو کسی نئی کمپین میں کسی صورت میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ خاصی کنفیوز صورتحال ہے, لیکن نواز شریف اور بینظیر کے الیکشن میں آنے کی وجہ سے اس میں خاصی جان پڑ گئی ہے.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر, جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور اب افغانستان چلتے ہیں, جہاں کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اب مزید فوج نہیں بھیجیں گے. برطانوی وزیر اعظم نے افغانستان کے سلسلے میں برطانیہ کی نئی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے. تبصرہ ملاحظہ فرمائیے.
برطانیہ کے وزیر اعظم گورڈن براؤن نے افغانستان میں اپنی نئی پالیسی کی وضاحت کی ہے. گورڈن براؤن نے جو برطانوی دارالعوام میں تقریر کر رہے تھے کہا کہ طالبان کے افراد کو اس گروہ کے لیڈروں سے الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. برطانوی وزیر اعظم نے اسی طرح اعلان کیا کہ افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کے بجائے افغانستان میں امن و امان کی برقراری کی ذمہ داریوں اور ملک کی اقتصادی پیش رفت کے میدان میں کام کرنے کے لیے حامد کرزئی کی حکومت کو موقع دینے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی. برطانوی وزیر اعظم نے اپنی ملک کی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لندن کا مقصد طالبان کے خلاف جنگ کرنا ہے اور اس گروہ سے کوئی مذاکرات کا پروگرام نہیں ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ طالبان میں اعتدال پسند عناصر کے ساتھ کرزئی حکومت کے سیاسی اور امن مذاکرات میں مدد دینا چاہتے ہیں. انہوں نے اسی طرح یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت افغانستان کی ترقی و پیش رفت کے لیے 450 ملین پاؤنڈ مدد کے طور پر افغان حکومت کو دے گی اور یہ رقم سن 2012 تک افغانستان کی حکومت کو ادا کی جائے گی. برطانوی وزیر اعظم نے افغانستان میں پوست کی کاشت میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے افغان کسانوں کو پوست کی کاشت کے بجائے دیگر اشیاء کی زراعت کے لیے بین الاقوامی سبسڈی بھی دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. افغانستان کے بارے میں برطانوی حکومت کی نئی پالیسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لندن کی حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گورڈن براؤن افغانستان میں فوجی اور سیاسی معاملات میں لندن کے براہ راست کردار کو کم کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان کی فوج اور پولیس کو تقویت پہنچانے کے سلسلے میں برطانیہ کی نئی اعلان شدہ پالیسی اسی تناظر میں قابل غور ہے. یہ پالیسی جس پر عراق میں بھی عمل کیا جا رہا ہے افغانستان میں برطانیہ کی علامتی موجودگی کی غم بازی کرتی ہے. سیاسی میدان میں بھی اگرچہ گورڈن براؤن طالبان کے اعتدال پسند عناصر کے ساتھ کرزئی حکومت کے سیاسی مصالحت کی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے طالبان کے ساتھ لندن کے براہ راست مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے, کیونکہ اگر مغربی ممالک من جملہ امریکہ اور برطانیہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی گزشتہ پالیسیوں کو غلط قرار دے دیا ہے, کیونکہ برطانیہ اور امریکہ کی اعلان شدہ پالیسی طالبان اور خاتمہ ہے. لیکن پچھلے دنوں ان دونوں ملکوں نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ ماضی میں بھی ایسی خبریں آئی تھیں کہ برطانیہ نے طالبان کے حکام کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے تھے، جس کی وجہ سے عالمی رائے عامہ میں برطانیہ کے تئیں منفی رویہ اپنایا گیا۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں عراق اور افغانستان میں برطانیہ کی فوجی موجودگی پر مخالفت میں اضافہ، وہ بھی اس صورت میں کہ اس سے برطانیہ کو جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے تھے، لندن کی پالیسی میں تبدیلی کی ایک اہم وجہ ثابت ہوا ہے۔ آئندہ اپریل کے مہینے تک افغانستان اور عراق کے بارے میں برطانیہ کے فوجی بجٹ میں 2 ارب پاؤنڈ تک کا اضافہ ایک ایسا مسئلہ ثابت ہوا جس پر برطانوی پارلیمنٹ خاموش نہیں رہ سکی اور اس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ برطانوی پارلیمان نے پچھلے ہفتے گورڈن براؤن کی حکومت سے یہ پوچھ لیا کہ عراق میں برطانوی فوج کی تعداد میں کمی کے باوجود فوجی بجٹ میں کیوں اضافہ کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی ایک طرفہ اور خود سرانہ پالیسیوں کا ساتھ دینے کے بارے میں لندن حکومت پر بڑھتے ہوئے اعتراضات اور تنقیدوں کی وجہ سے برطانیہ کے حکمراں پارٹی میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ عراق اور افغانستان کی جنگ کی وجہ سے برطانوی حکومت کی اپنے ملک کی تعلیم اور صحت عامہ کے شعبوں میں کم توجہی کی وجہ سے برطانوی عوام میں حکومت کے تئیں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے افغانستان اور عراق میں مزید فوج نہ بھیجنے اور ان ملکوں میں براہ راست مداخلت نہ کرنے کی پالیسی کا ایران گورڈن براؤن پر پڑتے ہوئے دباؤ کا نتیجہ ہے۔
افغانستان کے بارے میں برطانیہ کی نئی پالیسی، تاہم گورڈن براؤن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ابھی مزید 10 سال رہیں گے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے برطانوی فوج کو عراق میں ناکامی ہوئی، اسی طرح سے افغانستان میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ وہاں سے بھی رائے فرار اختیار کریں گے۔ اور اب رخ کرتے ہیں فلسطین کا، مشرق وسطی کا۔ جی ہاں، بیت المقدس میں صہیونی حکومت اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ فلسطینی وفد کی قیادت سابق وزیر اعظم احمد قرینی کی، جبکہ صہیونی حکومت کے وفد کی قیادت وہاں کی وزیر خارجہ نے کی۔ یہ مذاکرات اناپولس اجلاس کے بعد ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ایک ایسے وقت جب غزہ پر شدید ترین حملہ جاری ہے صہیونی حکومت کا، غزہ کے عوام محاصرے میں ہیں اور ان پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، تو اس طرح کے مذاکرات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو اناپولس کانفرنس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے خزاں کے موسم میں ہو رہی ہے، پتجھڑ کے موسم میں ہو رہی ہے اور اس کے جو ہے کوئی بالکل اسی آٹم کی طرح ہی اس کے نتائج ہیں، چونکہ ایکچولی جو شروع سے انالیسز تھے اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے اور بش ایڈمنسٹریشن وہ ایک قسم کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ یہ تو سب جو پولیٹیکل انالسٹ ہے وہ اس کو پریڈکٹ کر رہے تھے، لیکن جو سب سے عجیب بات ہوئی وہ یہ ہوا کہ یہ کوئی بھی نہیں اس بات کی طرف نہیں اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اس کانفرنس کے فوراً بعد جو بش ایڈمنسٹریشن اس سٹیج جو انہوں نے ارینج کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے اسرائیل کو بڑھنے دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اناپولس کانفرنس کا کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا، اس میں کوئی خاص ڈیکلیریشن جو ہے بیانیاں وہ سامنے دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایک ناکام کانفرنس جو ہے وہ امریکن میڈیا کی طرف سے اور ہر جگہ سے جو ہے اس کو قلم داد کیا گیا اس کو جو ہے، لیکن اس کے فوراً ہی بعد جو کم از کم جو کچھ باتوں پہ اتفاق، یعنی کچھ باتوں کے بارے میں جو کچھ بولا جا رہا تھا کہ جو زائونسٹ رجیم ہے وہ جو سیٹلمنٹس ہیں یا جو کنسٹرکشن ورکس ہے اس کو مزید آگے جو ہے جو ٹاؤن بنا رہے تھے ان کو آگے مزید نہیں بڑھائے گی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی ود ان سم ڈیز جو ہے انہوں نے اس نہیں ایک اس کو سٹاپ کر دیا بلکہ بہت تیزی سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے پہلے خود جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی یہ بول رہے ہیں بھائی ہم نے تو اناپولس کانفرنس میں شرکت ہی اس لیے کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں پرامس کیا تھا، یہ بیسک کنڈیشن یعنی پری کنڈیشن تھی مذاکرات کی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اناپولس کانفرنس کے بعد جو ہے فلسطینی عوام کے خلاف جو ہے اسرائیل کی جارحیت یا اسرائیل کے اٹیکس یا اس کی جو سٹرائکس ہیں یا اس کی جارحیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. آپ نے ابھی دیکھا جو شہید کے فیونرل پہ ابھی حملہ ہوا, اس میں جو ہے 20-30 زخمی ہوئے, 2-3 جو ہے شہید ہو گئے, اور یہ ڈیلی کا معاملہ, یعنی میں ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور جس طرح, ہاں بالکل اس کی طرف میں, آپ نے جو اشارہ کیا کہ غزہ کا جو فیول کٹ گیا ہے, جو ان کی جو ہے گیس کاٹی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو ہے پٹرول اویلیبل نہیں ہے, تو یہ چیزیں جو ہے جو ایکچولی جو ان کے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کو ہیومن رائٹس کے تحت کہا جاتا ہے, جو جنیوا کنونشن کے تحت ہیں, جس کے خلاف جو ہے یو این ہیومن رائٹس جو ہے وہ دن رات اس قسم کی, لیکن جب یہاں پہ سچویشن فلسطینیوں کے بارے میں آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی آواز جو ہے وہ نہ یو این او سے اٹھائی جاتی ہے, نہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے اٹھائی جاتی ہے, نہ کسی اور جگہ سے. تو اس میں یہ فیل ہوتا ہے کہ جو زائونسٹ رجیم ہے وہ اپنے کارڈ جو ہے وہ بہت مضبوطی سے کھیلتی ہے, اور ان کا جو ہے اب جبکہ جو زائونسٹ کے مقابلے میں ہیں ان کے پاس بھی البتہ کچھ کارڈ ہیں, جیسے عرب نیشنز ہیں, مسلم نیشنز ہیں, لیکن وہ ان کارڈ کو کھیلنے میں جو ہے وہ بری طرح ناکام رہے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں کہ اناپولس کانفرنس جس وقت ہوئی تھی اس وقت بھی غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں پر صہیونی حکومت کی بہشانہ کاروائیاں جاری تھیں. اناپولس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ فی الحال تمام علاقوں میں جو فلسطین کے مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پر نئی صہیونی بستیاں نہیں بنائی جائیں گی, لیکن اس کے بعد ابھی تازہ اطلاع یہ ہے کہ بیت المقدس میں سینکڑوں مکانات صہیونیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو جب کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت بھی, کانفرنس کے بعد جو معاہدہ کیا, جو وعدہ کیا, اس کی خلاف ورزی کھلے عام ہو رہی ہے. تو کیا عربوں کو اور مسلمانوں کو یا جن لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی ان کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اصل معاہدے سے لے کر اب تک صہیونی حکومت کسی بھی معاہدے پر پابند نہیں تھی؟
یہ تو شروع سے منصوبہ تھا جو فلسطینیوں کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا, اور جو فلسطین اتھارٹی کو جو ہے اپنے ساتھ لے چلنے کا فیصلہ ہے, یہ جو ہے محمود عباس یا اس کے جتنے الائز ہیں اور اس کی جو نئی حکومت, الیکٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کرنا حماس کی, اور ایک نئی حکومت تشکیل دینا, اور ایک خاص علاقوں پہ جو اپنی حکومت کا اعلان کرنا, اور اس کے بعد جو ہے زائونسٹ رجیم کے ساتھ مسلسل مذاکرات نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھنا اور اسی آنے, تو یہ تو ایک جو ہے وہ بہت بڑی سازش ہے جس کے بہت ہی کنسیکوئنسز جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوں گے. تو اب یہ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطینین اتھارٹی جو اگر کچھ مہینوں سے کچھ اس کے لیے ابہامات یا کچھ پوائنٹس روشن واضح نہیں تھے یا کچھ ایمبیگویٹیز تھی, تو اب جو ہے ان کو یہ کم از کم جو ہے یہ جو فلسطینیوں پہ جارحیت ہو رہی ہے, یہ جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہے, یہ جو قدس کا جو ہے وہ اسلامک مونیومنٹس خراب کیے جا رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کم از کم اب جو فلسطینی اتھارٹی ہے ان کو جو ہے اپنے جو پچھلے کیے جو کچھ کیا اس کی اصلاح کرنے میں جہاں بھی برحال اب بھی اگر وہ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو وہ پازیٹو ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً ناظرین ایسے ہی ہے کہ اگر عرب ممالک اور مسلم ممالک ہوش کے ناخون لے لیں, اور جیسا کہ تجربات نے ثابت کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اب تک صرف فلسطینی عوام کے نقصان میں ہی نتیجہ نکلا ہے, وہ یہ سمجھیں تو یقینی طور پر فلسطینی عوام زیادہ بلند حوصلے کے ساتھ صہیونی حکومت کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیزوی اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.